بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 جون 2016 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں استقبال رمضان کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. ذات محترم، ماہ رمضان کی آمد آمد ہے. آئندہ جمعہ جو ہے انشاءاللہ جو آئے گا وہ غالباً تیسرا روزہ بھی ہوگا. چنانچہ اس ماہ مبارک کی برکات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ذہنی طور پر ہم پوری تیاری کریں. کسی نے کہا نا، موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے پھر بھی کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. اب جو موقع ہے، یہ نہ ہو کہ بعد میں احساس ہو کہ ہم نے وقت گزار دیا، ضائع کر دیا. کوئی بھی بڑا کام کرنے سے پہلے ذہنی تیاری ضروری ہوتی ہے. یہ انسان کی نفسیاتی ایک ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے شعبان کے آخری روز خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہی آج ہمارا اصل میں موضوع ہے. حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. وہ پورا متن انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اس کا ہم ترجمہ اور تشریح بھی سامنے اس کی لائی جائے گی انشاءاللہ. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت سلمان فارسی، ان سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے یہ ہیں کہ خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری روز، یعنی شعبان کا مہینہ ختم ہو رہا تھا. گمان غالب یہ ہے کہ وہ 29ویں تاریخ ہوگی، اور اس کے بعد گمان ہوتا ہے کہ شاید رمضان کا چاند جو ہے وہ نظر آ جائے. فقال یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کا آغاز فرمایا ان الفاظ سے کہ اے لوگوں، تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے ایک ایسا مہینہ جو بہت عظمتوں والا ہے. شہر عظیم، عظیم شے وہ ہوتی ہے جو بہت بڑی ہو، جس میں بڑی عظمت ہو. لفظ عظمت اور عظیم اس کا ایک ہی مادہ ہے، عظمتوں والا مہینہ. اس مہینے کا سب سے پہلے تعارف ہو رہا ہے. پہلا تعارف یہ ہے کہ یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے. تفصیل اس کی آگے آئے گی، تشریح بعد میں آئے گی. شہر مبارکن، ایسا مہینہ کہ جو بہت بابرکت بھی ہے. ایک تعارف یہ کروایا کہ عظمتوں والا ہے، دوسرا یہ کہ بہت برکت والا ہے. شہر مبارک، عظمت کی بنیاد کیا ہے وہ آگے آئے گی. بابرکت مہینہ ہے, اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرماتے ہوئے کوٹ کیا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, سورہ قدر اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے. یہ مہینہ وہ ہے جس میں ایک رات وہ ہے جو ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے, افضل ہے. یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنا ہزار مہینوں کے عبادت پر بھاری ہے. یعنی اس مہینے کی برکات کا اندازہ کرنا ہو تو اس سے اندازہ لگا لو کہ اس میں ایک ایسی رات بھی ہے, وہ اسی مہینے میں ہے, اسی برکتوں والے مہینے کی, وہ ایک انتہائی بابرکت رات. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا, اللہ تعالی نے اس ماہ مبارک کا روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے. یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے. البتہ وقیام لیلہ تطوعا, جو رات کا قیام ہے اسے آزاد مرضی پر چھوڑا ہے, فرض نہیں ہے لیکن اس کی بھی خصوصی اہمیت ہے, خصوصی فضیلت ہے, خصوصی برکت ہے. یہ میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں. تطوع اس میں لازم نہیں کیا, جس چیز کو واجب اور لازم کر دیا جائے اس کا چھوڑنا گناہ ہوتا ہے. روزہ تو فرض ہے, واجب ہے, جو بھی کہیں لازم, دو الفاظ بھی استعمال کریں, جس کے لیے سب سے گاڑھا لفظ فرض. اور فرض اگر کوئی نہیں پورا کر رہا تو یہ نہیں ہے کہ وہ صرف نیکیوں سے محروم ہو گیا. جس نے فرض چھوڑ دیا, فرض کا جو تارک ہے, اس نے گویا کہ ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے, بہت بڑا گناہ ہے کسی فرض کو چھوڑنا. تو اس مہینے کا روزہ رکھنا تو فرض ہے, پورا مہینہ, 29 کے روزے ہوں, 29 کا وہ مہینہ ہو یا 30 کا ہو, جب اگلی دا چاند نظر آئے گا شوال کا تبھی وہ ختم ہوگا ماہ رمضان. لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اس نے رات کے جو قیام کو فرض نہیں کہا, واجب قرار نہیں دیا, لیکن اس کی خصوصی اہمیت ہے, اور اس کی اہمیت دوسری احادیث سے واضح ہوگی جو انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں سناؤں گا. اللہ نے کہاں قرآن میں فرض کیا ہے یہ روزہ, وہی آیات میں نے شروع میں پڑھی ہے, شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن, سورہ بقرہ کا 19 رکو, پورا رکو ہی روزے کی عبادت سے متعلق ہے. شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے کا تعارف ہو رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. دیکھیے ہم سب کا تعارف ماہ رمضان کا کس حوالے سے ہے, رمضان روزوں کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کا ذکر بعد میں کیا ہے, رمضان کا تعارف روزے کے حوالے سے نہیں کرایا, قرآن کے حوالے سے کرایا ہے. اور احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سے فضیلت والا مہینہ ہے, افضل مہینہ, تبھی تو اس کے اندر ہر نیک کام کے جو ہے وہ 70 گنا اجر و ثواب کا جو ہے وعدہ ہے, اس کی خاص جو ہے فضیلت بھی ہے. لیکن یہ افضل مہینہ کیوں قرار پایا, سب سے افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. آگے پھر اس قرآن کی مزید تشریح ہو رہی ہے, ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان. قرآن کیا ہے؟ ہدایت نامہ ہے, کامل ہدایت نامہ پوری نوع انسانی کے لیے. اور قرآن مجید کی مختلف آیات کو سامنے رکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو بھی فضل فرمایا, اس کی رحمت کے جو بھی مظاہر ہیں, جو بھی نعمتیں ہیں, ان میں سب سے بڑی نعمت یہ نعمت ہدایت ہے, اور یہ نعمت ہدایت قرآن کے ذریعے کامل عطا کر دی. یہ ہدل للناس, لوگوں کی رہنمائی, ہدایت کے لیے ہے یہ کتاب. یہ کتاب بھی بڑی بابرکت ہے، بڑی فضیلت والی ہے، لیکن اس کا اصل تعارف خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جو تعارف کروایا وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ تصور تو ہے بڑی برکت والی کتاب ہے، گھر کے اندر ریشمی جزدان میں لپیٹ کے ہر کمرے میں رکھی رہے تو بڑی برکت ہوگی، بیٹی کو رخصتی کے وقت قرآن کے سائے سے گزار دیا جائے تو اس میں خیر و برکت کے پہلو سامنے آتے ہیں، برکت والی کتاب تو مان رہے ہیں، تو یقیناً بہت برکت والی کتاب ہے، اس کی برکتوں کا کوئی ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نازل کیوں کی ہے؟ اللہ نے خود قرآن کا تعارف کن الفاظ میں کرایا، یہ ھدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے، کامل ہدایت نامہ جس کی انسان کو سب سے بڑھ کر ضرورت ہے. اس کا اصل مستقبل جو ہے وہ تو داؤ پر لگا ہوا ہے، وہ آخرت ہے، ابدی زندگی وہ ہے، اور وہ آخرت کے اندر جہنم سے چھٹکارا انہی کو ملے گا جو قرآن کی رہنمائی کو اختیار کریں گے. تو ہمیں تو اس گائیڈنس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، باقی ساری گائیڈنس جو ہیں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. دنیا میں بھی ہم دنیا میں اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے فنا امتحان فنا امتحان فنا امتحان، اس کے لیے گائیڈ بک چاہیے، اس کی کیا حیثیت ہے دنیا کی؟ دو روزہ زندگی ہے. اصل زندگی تو وہ ہے، اصل کامیابی تو وہ ہے، اور انسان کو کامیابی کی ضرورت ہے، لیکن وہ کامیابی تلاش کر رہا ہوتا ہے صرف دنیا میں، یہ اس کی کوتاہ نظری ہے، یہ اس کا حماقت پنا ہے. اور خاص طور پر چلے جو اللہ کو اور رسولوں کو اور آسمانی ہدایت کو نہیں مانتے، ان کو تو ایک طرف رکھ دے، جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور آخرت پر ایمان کے دعوے دار ہیں، وہ بھی اپنا مستقبل دنیا میں ہی تلاش کر رہے ہیں، وہ بھی کامیابی صرف دنیا کی کامیابی کو سمجھ رہے ہیں. ان چھوٹے چھوٹے امتحانات کی بڑی فکر ہے، اس کے لیے گائیڈ بک چاہیے، ٹیوٹر چاہیے، بڑا خرچ کریں گے ہاں تاکہ اس امتحان سے گزر جائے، جو سب سے بڑا امتحان ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے، جس پر مستقبل کا دار و مدار ہے. تو ھدی للناس، انسان کو اس کامیابی کے لیے جس ہدایت کی ضرورت ہے پوٹینشلی وہ پوری ہدایت اس کے اندر موجود ہے. تو لہذا یہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے. تو ذکر رمضان کا ہو رہا ہے، ماہ رمضان کا، اور تعارف قرآن کے حوالے سے ہو رہا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور پھر تشریح پھر قرآن کے بارے میں، ھدی للناس، یہ قرآن پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ ہے، عظیم ابدی ہدایت نامہ. وبینات من الھدی، مزید تشریح اسی کی ہو رہی ہے، اور یہ ہدایت کی روشن دلیلوں پر مشتمل ہے. ہدایت اس کے اندر گنجلک انداز میں نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت زور لگانا پڑے اور بہت سارا جو ہے وہ دوسروں سے استفادہ کرنا پڑے. عربوں کو جن کی اپنی زبان عربی تھی اور وہ لینگویج بیریئر نہیں تھا، قرآن کی ہدایت پر ان کو جو اصل ہدایت جس کا تعلق آخرت کی کامیابی سے ہے اور جہنم سے نجات سے ہے، وہ میسج بڑا واضح ہے، وہ سمجھ رہے تھے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے بہت آسان بنایا قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے، یعنی ذکر کے حوالے سے، جو اس کے اندر اصل نصیحت ہے جس کا تعلق اخروی نجات سے ہے. وہ ہدایت جس کے ذریعے انسان کا قبلہ درست ہو جاتا ہے اور پھر وہ صحیح ٹریک پر صراط مستقیم پر چڑھ جاتا ہے، وہ بہت واضح ہے، بہت آسان ہے اس کا اخذ کرنا. اب آگے فرمایا، فمن شہد منکم والفرقان، اسی قرآن کا ایک اور تعارف، یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. جگہ جگہ پر انسان کو ضرورت پڑتی ہے، یہ نظریہ جو آیا ہے نیا نظریہ دنیا میں آیا یہ صحیح ہے غلط ہے، حق ہے باطل ہے، فلاں جو شخص افکار پیش کر رہا ہے وہ صحیح ہے غلط ہے، اس کے لیے کسوٹی قرآن ہے، فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی شے، اس کو پڑھو گے، اس سے رہنمائی حاصل ہوگی تو تمہارے اندر یہ تمیز پیدا ہو جائے گی کیا چیز حق ہے کیا باطل ہے. پھر فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں سے اس ماہ کو پائے وہ پورے مہینے کے روزے رکھے. یہ ہے روزے کی فرضیت کا حکم قرآن مجید میں. فمن شہید منکم الشہر، تم میں سے جو کوئی پائے اس مہینے کو، ماہ رمضان کو، جس کی زندگی میں یہ آ جائے، وہ اس پورے ماہ کے روزے رکھے. ہاں اس کے اندر رخصت بھی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے، مرد ہو یا عورت، اور پورے ماہ کا روزہ رکھنا. تم میں سے جو کوئی پائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مہلت عمر دی ہے ہر شخص کو اور اندازے سے دی ہے. پچھلے رمضان میں جتنے لوگ موجود تھے اور جن لوگوں نے پچھلا رمضان پایا، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو آج نہیں ہیں. یعنی یہ بھی، یہ مل جانا، میسر آ جانا رمضان کا، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی توفیق ہے، اس کا فضل ہے، اور اس سے فائدہ نہ اٹھانا بہت بڑی محرومی ہے. نہیں معلوم کسی کو کہ اگلا رمضان آئے گا کہ نہیں اس کی زندگی میں، کوئی نہیں جانتا. تو جس کو یہ موقع مل گیا ہے اللہ کی طرف سے، فلیصوم، وہ پورے ماہ کے روزے رکھے. رخصت یہ دی گئی کہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا حالت سفر میں ہو، کوئی سفر درپیش ہو، تو پھر تعداد پوری کرنی ہوگی دوسرے دنوں میں. سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک رخصت کا پہلو بھی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اس میں وجوب بھی ہے. بیمار ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، سفر درپیش ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن روزہ تعداد پوری کرنی ہوگی. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ، بعد میں جب اس کو افاقہ ہو گیا ہے بیماری سے یا سفر سے نہیں ہے، تو رمضان کے بعد پھر وہ روزے اس کو پورے کرنے ہوں گے. وہ 30 مہینے کا تھا تو 30 پورے کرنے ہوں گے، اور وہ ماہ رمضان 29 کا تھا تو 29 پورے کرنے ہوں گے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تم پر تنگی نہیں ڈالنا چاہتا. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تاکہ تم پوری کرو تعداد کو. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں بخشی ہے. یہ ہدایت کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ قرآن سے مل رہی ہے، ہُدًى لِّلنَّاسِ، پھر جوڑ دیا اسے قرآن کے ساتھ روزے کو. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی عظمت کا اعلان کرو، تکبیر کرو، کبریائی کا اعلان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا کی ہے. یعنی اس قرآن سے استفادہ مقصود ہے اس مہینے میں، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے روزے کا اور قرآن کا باہمی. تو اس پر انشاءاللہ مزید بات بھی ہوگی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ. یہ وہ آیت ہے جس میں فرضیت ہے سوم رمضان کا ذکر ہے قرآن مجید میں. تو اسی خطبے کی طرف ہم واپس آ رہے ہیں کہ فرمایا کہ جعل اللہ قیامہ فریضتا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے. وَقِيَامَ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا، اس کی راتوں میں قیام کرنا یہ بہرحال فرض نہیں قرار دیا. تطوع یہ نفلی عبادت ہے اور اس کا اجر و ثواب تو بہت ہے، لیکن لازم اور فرض نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے آسانی کے پہلو رکھے ہیں، اس میں سے یہ ہے کہ اس کو فرض قرار نہیں دیا. لیکن اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی برکات سے، اس کی فضیلت سے پورا فائدہ اٹھانا تبھی ممکن ہے کہ دن کا روزہ ہو اور رات کو قیام اللیل ہو. اور وہ قیام مع القرآن ہو، قرآن کے ساتھ ہو. وہ احادیث بھی آپ کو سناؤں گا. اصل مطلوب یہ، روزے کو اور رات کے قیام کو پیرلل متوازی طور پر بیان کیا گیا. ایک حدیث میں الفاظ ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے ماہ رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں اور اللہ ہی سے اجر و ثواب کی امید میں، اس کے سارے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے. اور جو رمضان کی راتوں میں کھڑا رہا، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام گناہ جو ہیں سابقہ بخش دیے جائیں گے. یعنی رمضان میں مقصود کیا ہے؟ دن میں روزہ اور رات کا قیام. اور بھی احادیث ہیں انشاءاللہ وہ آئیں گی. فرمایا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه، جس کسی نے اس مہینے میں کسی ایک نیکی کے کام کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہا. یہاں پر یہ الفاظ بڑے معنی خیز ہیں کہ نیکی انسان کیوں کرتا ہے؟ کہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے. نیت یہ ہوگی تبھی کوئی نیکی کا عمل نیکی ہے، اور یہ انسان کی بڑی ضرورت ہے اخروی نجات کے حوالے سے. تو جو بھی ایک نفلی کام اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ سال کے بقیہ مہینوں میں کسی شخص نے ایک فرض ادا کیا. نفل عمل کا اجر و ثواب فرض کے برابر. اب ان کی ریشو کیا ہے وہ آگے سے سمجھ میں آئے گی. چنانچہ اگلے الفاظ یہ ہے کہ ومن ادا فریضۃ فی، اور جس کسی نے اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کیا ہے، کان کمن ادا سبعین فریضۃ فیما سوا، اس نے گویا کہ سال کے بقیہ مہینوں میں 70 فرائض سر انجام دیے. اب آپ یہ سمجھ لیجئے، ایک 70 کا لفظ بہت کثیر کے لیے عام طور پر بھی میں آتا ہے، بہرحال 70 کو 70 پر بھی رکھیں اگر، تو ہر نیکی کا اجر و ثواب اس ماہ مبارک میں 70 گنا زیادہ ہے. یہ ہے اسی لیے کہا گیا کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. اور اگر عوامی زبان استعمال کی جائے تو لوٹ سیل کا مہینہ ہے یہ نیکیوں کے اعتبار سے. ہر نیکی کا اجر 70 گنا زیادہ. فرمایا وہ شہر الصبر، اور یہ صبر کا مہینہ ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس نیکیوں کے موسم میں باہر سے فائدہ اٹھانے کے لیے ذہنی تیاری پہلے کرنی ہوگی، کمر کس لے پہلے روز سے ہی، یہ نہ ہو کہ بعد میں اندازہ ہو کہ اتنے روزے تو نکل گئے، غفلت میں نکل گئے، کوئی اہتمام اضافی نہیں کر سکے، بس لگے باندھے کو روزہ رکھ لیا اور ترابی پڑھنی، جو اس کی برکات ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. لہذا پہلے سے تیاری، ذہنی تیاری، بعد میں حسرت نہ رہے کہ اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے. آگے فرمایا وہ شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثواب الجنہ، اور صبر کا بدلہ اجر و ثواب جنت ہی ہے. دیکھیے یہ بات تو بڑی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو روکنا. طبیعت کا رجحان کچھ ہے، کشش کسی طرف ہے، انسان روک رہا ہے. صبر جو ہے عربی زبان میں یہ بہت ہی ایک جامع اصطلاح ہے، اور ایک اعتبار سے پورا دین جو ہے اس لفظ صبر کے اندر سمٹ جاتا ہے. تو روزے میں انسان صبر کرتا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، اصل مسئلہ تو پیاس ہی کا ہوگا، اور بہترین مشروب جو ہے پاس موجود ہے، پاکیزہ، بہترین ذائقے دار، لیکن اپنے آپ کو روکنا ہے، شدید پیاس لگ رہی ہے. یہ ہے تھامنا، صبر۔ روزے میں اصل میں صبر ہو رہا ہے کن چیزوں سے؟ جو چیزیں عام طور پر حلال ہیں، طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، مباح ہیں، ان پر بھی پابندی لگ گئی۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھا پی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں، روزے کی پابندی ہے۔ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، یہ پابندی ہے، اور اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، رکنے کا مہینہ ہے۔ وہ صبر ثواب الجنہ، اور صبر وہ شے ہے کہ جس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ اس صبر کے اندر پورا دین موجود ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح بیان کی ہے کہ صبر جو ہے اس کے تین درجات ہیں، یا تین اس کے گوشے ہیں، ڈائمینشنز ہیں۔ ایک ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، بچے رہنا، ترغیبات ہیں، انسان کے اندر ارج ہے، اور وہ ارج بھی کیا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر طغیانی ہے، سرکشی ہے، اپنے حقوق تک رہتا نہیں ہے، وہ اور بھی چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ ملے۔ یہ جذبات اندر موجود ہیں، تو معاصی سے رکنا، گناہوں سے رکنا، یہ بھی صبر ہے۔ صبر علی الطاعہ، اطاعت کے اوپر کاربند رہنا، یعنی اللہ کا ہر حکم ماننا ہے، جو بھی واجبات ہیں، فرائض ہیں، ان سب کی پابندی کرنی ہے، جن میں سے آج کل ہم صرف اکثر ایک نماز ہی کی پابندی یا روزے کی پابندی کو جانتے ہیں۔ بہرحال جو بھی دین کے تقاضے ہیں، ان سب پر عمل پیرا ہونا، صبر علی الطاعہ، اس کے لیے بھی صبر و استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں لفظ استقامت زیادہ معنی خیز ہے، بڑی ہمت چاہیے۔ صرف پنج وقتہ نماز جو ہے وہ پابندی سے مسجد میں پڑھنا، اس کے لیے بھی بڑی ہمت درکار ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے، آسان نہیں ہے۔ اور انسان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے نماز کے حوالے سے، فجر کے وقت ہی، کس قدر تم پہ گراں صبحوں کی بیداری ہے، اقبال کا شعر مجھے ذہن میں آتا ہے، کس قدر تم پہ گراں صبحوں کی بیداری ہے۔ اور آج کل تو خاص طور پر راتیں بہت چھوٹی ہیں، تو مشکل سے ایک صف ہی بنتی ہے فجر کی نماز میں۔ ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیم تو بے پیاری ہے۔ تو اس پنج وقتہ نماز کا اس طریقے سے پڑھنا جیسے کہ کہا گیا ہے، اس کے لیے بھی بڑی استقامت چاہیے، اہتمام چاہیے، یہ بھی صبر ہے، اس پر ڈٹے رہو۔ اور پھر تیسرا صبر وہ ہے جو ہم جسے کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے، کہ تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، آزمائش آ گئی، سختی آ گئی، بیماری آ گئی، اس پر صبر کرنا، اسے جھیلنا، جزا فضا نہ کرنا، جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس کو برداشت کرنا، یہ ہے، یہی کل کا کل دین ہے۔ اور اسی میں وہ بھی آئے گا، جہاد اور قتال کے مراحل میں بھی انسان جو ہے سختیاں جھیلے اور برداشت کرے، صبر و استقامت۔ تو وہ صبر ثواب الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا جو اجر و ثواب ہے وہ جنت ہی ہے۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں صفات بیان کی گئی ہیں عباد الرحمن کے اوصاف، ان میں سے یہ بھی ہے، وہاں پر فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو جو جنت میں بالا خانے عطا ہوں گے اور جو نعمتیں عطا ہوں گی، وہ ان کے صبر کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا انی جزیتہم الیوم بما صبروا، اہل جنت کو جو میں جنت عطا کروں گا اور نعمتیں، وہ ان کے صبر کی وجہ سے۔ اور صبر اصل میں پورے دین ہی پر کاربند رہنے کا نام صبر ہے، اور اس کا اجر و ثواب جنت ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وشہر المواسات، اور یہ باہمی غم گساری کا مہینہ ہے، اس کے اندر شاید مفہوم یہ ہے کہ بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جو فاقے سے کبھی دوچار نہیں ہوئے، حالات کبھی ایسے ہوئے نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ فاقہ کیا ہوتا ہے، تین وقت جو ہے روٹی کھانا کھانا ان کا ایک معمول ہے، وہ بریک فاسٹ ہے اور لنچ ہے اور ڈنر ہے، اس نظام الاوقات کے مطابق کھانا کھا رہے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں فاقہ کیا شے ہے. تو چنانچہ جب روزہ رکھتے ہیں اور صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک کھانے پینے کی پابندی ہے، تو کچھ انہیں احساس ہوتا ہے کہ جس شخص کو بھوک لگ رہی ہو، پیاس لگ رہی ہو، اس پر بیتتی کیا ہے. یہ جو طبقات ہیں ہمارے، جو محروم طبقات ہیں معاشرے کے، وہ کس انداز سے گزرتے ہیں اور ان پر صبح شام کیا بیتتی ہے، تو پھر ایک غم گساری کا جذبہ جو ہے وہ ان کے حوالے سے بھی دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. شہر المواسات، یہ باہمی غم گساری کا مہینہ ہے. شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. ایک بندہ مومن کو یقین ہے اللہ کے وعدے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر. دنیاوی کیلکولیشن کے اعتبار سے تو لگے گا کہ قوت کار کم ہو جائے گی اور شاید وہ اتنا جو منافع مجھے روز کا ملتا ہے نہ ملے، میرے رزق میں کمی ہو جائے. دنیاوی اعتبار سے وہ سوچ یہاں جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بندہ مومن کے رزق میں اللہ اضافہ کرتا ہے، اور جسے بھی اللہ اور اس کے رسول پر یقین ہے اس کا اس پر ایمان ہے. اور اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. جسے یہ یقین ہے کہ اللہ اس مہینے میں رزق میں اضافہ کرتا ہے، وہ یقیناً اسے یہ تجربہ ہوگا کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے اسباب وہ تلاش نہ کر سکے، لیکن یقیناً ہوتا ہے. جب اللہ کے رسول نے فرمایا تو بندہ مومن کے لیے یہ خوشخبری ہے اس ماہ کے بارے میں. من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کروائے گا اس مہینے میں، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. وعتق رقبتہ من النار، اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے چھڑانے کا ذریعہ بنے گا. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور اس شخص کے لیے جو روزہ افطار کروا رہا ہے کسی روزے دار کو، اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کا ہے. مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اس میں گمان ہو سکتا تھا کہ روزہ کسی شخص نے روزے دار کو افطار کروایا، اب اس شخص کو بھی اجر مل رہا ہے روزے دار کا، ایک روزہ رکھنے والے کا، تو شاید اس کے اجر میں سے گھٹا کے کچھ اس کو دیا گیا ہو. نہیں، یہ غلط فہمی دور کر دی گئی. من غیر ان ينتقص من اجره شيء، اس روزے دار کے اجر میں کچھ بھی کمی کیے بغیر پورے کا پورا اجر روزہ کھولنے والے کے لیے، جس نے روزہ افطار کروایا ہے اس کو بھی پورے کا پورا اجر ملے گا، اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی اور ادھر بھی پورا ملے گا. قلنا یا رسول اللہ، حضرت سلمان فارسی جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ خطبے کے دوران ہی انہوں نے سوال کر دیا، اور ان کا سوال بڑا جینوئن تھا. حضرت سلمان فارسی درویش صحابہ میں سے تھے، سوال کیا کیا انہوں نے، بلکہ ایک اعتبار سے ایک شکایت کی کہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، ہم میں سے ہر شخص کے لیے تو ممکن نہیں ہے، اس کے پاس وہ اسباب نہیں ہے کہ کسی روزے دار کا وہ افطار کروا سکے. یہاں بین السطور میں یہ بات ذہن میں رہے کہ جو پیچھے بات آئی کہ یہ شہر المواسات ہے، شہر المواسات باہمی غم گساری کا، تو روزہ کھلوانا، روزے پر کسی کو بلانا افطاری پر، زیادہ بہتر اور مقصود مطلوب یہ ہے کہ غرباء کو بلایا جائے، جنہیں عام دنوں میں پیٹ بھر کر کھانے کا موقع بہت کم نصیب ہوتا ہے، ان کو کھلایا جائے. چنانچہ یہی بات آگے آ رہی ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے، ہم درویش لوگ ہیں، ہمارے لیے ہمارے پاس وہ اسباب ہی نہیں ہے کہ کسی روزے دار کو بلا کر ہم اس کو افطار کروا سکیں. یعنی یہ وہ لوگ تھے، اصحاب صفہ بھی انہی میں شامل ہیں، کہ کئی کئی وقت فاقے سے ہیں، روزہ رکھا ہے، روزہ کھول بھی رہے ہیں، تو چند گھونٹ جو ہے وہ دودھ یا لسی کے میسر آ گئے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تو کیسے کروائیں گے؟ کسی دوسرے کو جو ہے اپنے ساتھ شریک کریں اور وہ اجر و ثواب پائیں جو کسی کو روزہ افطار کروانے کا اجر و ثواب ہے۔ تو یہ انہوں نے فوری طور پر درمیان میں ہی گویا کہ سوال کر دیا، اور یہی معاملہ تھا اصل میں ہمارا اور ان کا، جو فرق ہے ہماری سوچ کا اور ذہنیت کا۔ صحابہ کرام نے کبھی اس کی شکایت نہیں کی کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے زیادہ کیوں دے دیا اور ہمیں کم کیوں دیا ہے، اس کی کبھی شکایت نہیں۔ انہیں پتا ہے دنیا دار الامتحان ہے، جس کو زیادہ دیا وہ بھی امتحان ہے، جس کو کم دیا وہ بھی امتحان ہے، بلکہ انہیں تو یہ بھی معلوم تھا جس کو کم ملا اس کا امتحان آسان ہے، وہ اس بات کو بہت سمجھتے تھے۔ البتہ یہ ہے کہ مالدار لوگوں کے مواقع زیادہ ہیں کہ وہ زیادہ نیکیاں کما سکیں، اس پر تشویش ہوتی تھی انہیں، یہ انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس وہ ہے نہیں، اور اس سے ان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی طرح کا سوال انہوں نے کیا کہ ہم تو اس اجر و ثواب سے محروم رہ گئے، ہم کسی کو اپنے گھر بلا کر روزہ کھلوانے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مسقط لبن او تمرة او شربة من ماء، اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب اس شخص کو بھی عطا کر دے گا کہ جو کسی روزے دار کو چند گھونٹ پانی پر یا لسی پر یا ایک کھجور پر ہی افطار کروا دے۔ اور یہاں پھر بین السطور میں یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جسے کچھ میسر نہیں ہے بس وہ اپنے پاس جو کچھ ہے اسی میں شیئر کر دے کسی کو، یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس تو بہت کچھ ہے اور لوگوں کو صرف کھجور پہ افطار کروایا جا رہا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ جو خود کھا رہے ہو ان کے ساتھ ان کو شیئر کر لو، یہ تمہارا ایثار جو ہے اس کی بہت بڑی قدر ہے اللہ کی نگاہوں۔ اب تسلی ہوئی حضرت سلمان فارسی کی بھی اور جو درویش صحابہ موجود تھے وہاں پر اس محفل میں، کہ ہم بھی اس اجر و ثواب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا ومن اشبع صائما، اور جو کوئی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دے، یہاں پھر پیٹ بھر کر کھلانے سے ایسے لوگ کے جو کبھی عام طور پر پیٹ بھر کر کھانا جن کو نصیب نہیں ہوتا، بالخصوص ان کو اگر کھلائے، سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظما حتى يدخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پلائیں گے وہ مشروب، وہ حوض کوثر سے، کہ پھر جنت میں داخلے تک اسے پیاس تنگ نہیں کرے گی، سارے مراحل سخت ترین گزر جائیں گے لیکن پیاس نہیں ستائے گی۔ حوض کوثر سے جسے ایک گھونٹ میسر آ گیا اس کی تاثیر یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے لوگوں کو کہ جو پیٹ بھر کر کھلا دیتے ہیں روزہ داروں کو، ان کو اللہ اس حوض سے پانی پلائیں گے۔ وَهُوَ شَرْ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، یہ مہینہ وہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے اور درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے، اور آخری جو ہے وہ گردن کو آگ سے جہنم سے چھٹکارا دلانے والا عشرہ ہے۔ حاصل یہ ہے کہ یہ مہینہ رحمت ہی رحمت ہے، رحمت مغفرت، جس نے اس مہینے میں بھرپور فائدہ اٹھا لیا، اور بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے دن کا روزہ اور رات کا قیام، اسے میں ذکر کر چکا ہوں، اسی کی ایک کم سے کم شکل جو ہے، ایک باٹم لائن، یہ تراویح ہے منیمم، اور یہ صحابہ کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ مقصود کیا ہے قیام اللیل سے؟ قیام اللیل سے مقصود یہ ہے کہ رات کا ایک قابل ذکر حصہ قرآن پڑھنے سمجھنے یا سننے میں گزارا جائے، اس لیے کہ قیام اللیل کا لفظ خود قرآن مجید میں جو استعمال ہوا ہے تو وہ دو تہائی رات، نصف شب یا ایک تہائی کم سے کم، اس پر اطلاق ہوگا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قیام اللیل کا حکم ہوا اور فرض تھا آپ پر، تو اس کی تشریح جو آتی ہے وہاں پر اس میں بڑی رہنمائی ہے کہ آپ کھڑے رہیں رات کو، قیام اللیل کیا کریں، یہ لازم ہے آپ کے لیے۔ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا ذکر ہے اور سورہ مزمل میں بھی ہے. اور وہ کتنا ہو، نصف شب یا اس سے کچھ زائد، یعنی 2/3 رات، یا اس سے کچھ کم یعنی نصف سے کچھ کم، تو وہ باٹم لائن کم سے کم جو ہے وہ 1/3 شب ہے جس پر کہ قیام اللیل کا اطلاق ہوتا ہے. تو چنانچہ یہ ہے مقصود دن کا روزہ اور رات کا قیام. جس شخص نے بھرپور طور پر ان سے فائدہ اٹھا لیا تو اللہ کی رحمت بھی اسے حاصل ہو گئی، مغفرت بھی اس کو مل گئی، اور جہنم کے عذاب سے چھٹکارے کا پروانہ بھی اس کے ہاتھ میں گویا کہ اللہ نے دے دیا. اور یہی ہے جس کے لیے ہمیں اصل محنت کرنی ہے. کامیاب کون ہے؟ قرآن مجید میں معیار جو دیا گیا وہ کیا ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں جس کو داخلہ مل گیا وہ کامیاب. تو اس مہینے میں جو محنت کر لے گا اور روزے اور قیام اللیل کے تقاضوں کو پورا کرے گا وہ گویا کہ اپنے مقصود کو حاصل کر لے گا اللہ کے فضل و کرم سے. آخری الفاظ یہ ہیں، ومن خفف عن مملوکہ فیہ، اور جو کوئی تخفیف کرے اپنے ملازم یا غلام جو بھی ہے اس کے کام میں، یعنی رمضان کی وجہ سے کہ یہ بھی روزے سے ہے اور اس کے جو ہیں ڈیوٹیز اور یا ڈیوٹی آورز کے اندر کچھ کمی کر دے نرمی کے خیال سے، تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، یعنی یہ بھی کرنا چاہیے. اس میں ترغیب دی گئی ہے کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کا بھی خیال رکھا جائے، جس کے کوئی ملازمین ہوں ان کے کام میں تخفیف کرے اس روزے کے خیال سے. غفر اللہ له واعتقه من النار، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور جہنم کے عذاب سے اس کو چھٹکارا دلا دیں گے. یہ ہے وہ ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا. بہرحال اس کے اندر 2-3 چیزیں بہت اہم تھیں. ایک تو قیام اللیل سے کیا مراد ہے تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی ہے. حدیث میں روزے اور قرآن کو پیدل لایا گیا. ایک حدیث تو میں نے سنا دی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایک اور حدیث اس سے بھی زیادہ واضح ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القرآن والصیام یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے قیامت کے دن. ظاہر بات ہے کہ اس دن ہر شخص کو شفاعت کی ضرورت ہوگی. روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. یقول الصیام مناعتہ الطعام والشہوات بالنہار، روزہ کہے گا کہ اے پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت میں کھانے پینے سے اور اپنی جنسی خواہش پوری کرنے سے روک کے رکھا، میری وجہ سے رکا رہا، فشفعنی فیہ، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے. ویقول القرآن، قرآن کہے گا، اب یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، مناعتہ النوم باللیل، میں نے تیرے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ رمضان کی راتوں میں میرے ساتھ جاگتا رہا ہے. فشفعنی فیہ، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما دے. تو اگر دن کا روزہ ہے اور وہ صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہے تو یہ رات کا قیام، رات کا جاگنا، یہ صرف وہ یہ نہیں کہ اپنے معمول میں آدھا گھنٹہ اضافہ کر کے کہ آدھے گھنٹے بعد سو جائیں گے، نہیں، رات کا ایک قابل ذکر حصہ ہونا چاہیے، اور وہ وہی ہے نصف شب، 2/3 شب یا 1/3 شب. تو میں نے اس کو روکے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ فیشفعان، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے اپنے بندے کے حق میں. تو یہ دن کا روزہ اور رات کا قیام، اس پر انشاءاللہ گفتگو آئندہ بھی ہوگی کہ روزے اور قرآن کا تعلق کیا بنتا ہے، اب وقت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ کسی جمعے میں میں اس کو واضح کروں گا. حالات حاضر کے حوالے سے چند ایک پوائنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آج کے اخبارات کی جو جدید سرخی ہے کہ حکومت، بھارت کی حکومت نے پاکستان کو پٹھان کوٹ حملے کے حوالے سے کلین چٹ دے دی ہے. کہ پاکستان کا کوئی ریاستی ادارہ پٹھان کوٹ حملے میں نہ ملوث تھا اور نہ ہی کسی کی پشپناہی کر رہا تھا. یہ سرٹیفکیٹ ہمیں مل گیا ہے. بھارتی قومی تحقیقی ادارے کی رپورٹ. یہ تو خیر خوشائن بات ہے, لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہماری حکومت کا جو فدویانہ کیفیت کردار ہے بھارت کے حوالے سے, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت نے جب یہ واقعہ ہوا تھا گوجرانوالہ میں اس واردات کے حوالے سے ایف آئی آر خود ہی درج کروا دی تھی. وہاں سے کلین چٹ مل رہی ہے اور ہم یہاں اس کے حوالے سے ایف آئی آر درج کروا رہے تھے. یہ ہے غلامانہ ذہنیت اس وقت کی ہماری. اقبال کا وہ شعر مصرع یاد آ گیا تھا کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری. کہ آپ شکار کرنے جا رہے ہیں, شکار تو بھاگتا ہے اور آپ تعاقب کرتے ہیں, لیکن شکار کیا ہے کہ مجھے خود ہی شکار کر لیا جائے, وہ آگے سر جھکا کر آ جائے کہ میں ہوں جی مجھے پکڑ لو. تو یہ وہ کیفیت ہے. بہرحال دوسرا ایشو جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب آج آئندہ سال کا قومی بجٹ جو ہے وہ پیش کرنے والے ہیں. تفصیلات تو خیر بعد میں آ جائیں گی, لیکن جو کچھ حاصل بجٹ ہے اس کا اعلان ہو چکا ہے. 48 خرب روپے کے بجٹ کا میں جو ہے وہ اعلان کیا گیا, جس میں مجموعی خسارہ 11 خرب روپے ہے. بجٹ تو بنا لیا ہے, ساتھ ہی 11 خرب روپے کے خسارے کا بھی اس کے اندر وہ شامل ہے کہ یہ اس کو پورا کریں گے تو 11 خرب خسارہ جو آئے گا. اب کیسے پورا کیا جائے اس کو؟ دو راستے, مزید قرضہ لیں آئی ایم ایف سے, ورلڈ بینک سے, اور ساری دنیا کے آگے کشکول لے کر پھرتے جیسے کہ ہم پھرتے ہیں, اور پھر ان کے معاشی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں. اور یا پھر یہ ہے کہ عوام پر مزید ٹیکس لگائیں. ملک کی معیشت جو ہے اس کی کمر پہلے سے دوہری ہے, اب اس کے اوپر اور قرضے آ جائیں. اچھا, ٹیکس بھی جو لگایا جاتا ہے بالعموم جو بڑا ظلم کیا جاتا ہے, ایک تو یہ کہ جو واقعتا جنہیں اللہ نے بہت زیادہ دے رکھا ہے, ایک عام غریب آدمی جب ایکسائز ڈیوٹی لگتی ہے, سیلز ٹیکس لگتا ہے ایک ایک چیز کے اوپر, استعمال کی ایک ایک چیز کے اوپر, بوجھ کس پر آ رہا ہے؟ اس غریب آدمی کے لیے روزگار کی کوئی گارنٹی نہیں, اس کے لیے علاج اور صحت معالجہ کوئی گارنٹی نہیں, اس کے بچوں کی تعلیم کی کوئی گارنٹی نہیں, کوئی سی شے کی گارنٹی نہیں ہے. ہاں, بوجھ ڈالتے جاؤ اس کے اوپر. یہ ہے المیہ, یہ ہے نظام ہمارا جو خالصتاً ظلم اور ناانصافی پر مبنی ہے. ایک اور بات بھی ملکی معیشت کے حوالے سے ہی ہے, بڑی خوفناک خبر یہ ہے کہ زرعی پیداوار میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار زرعی پیداوار میں مائنس ٹرینڈ دیکھنے میں آیا ہے, فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں. جبکہ ہماری معیشت بنیادی طور پر زراعت ہی پر بیسڈ ہے, اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ کس طرح سے کھوکھلی ہو چکی ہیں جڑیں. یہ آج تک کبھی مائنس ٹرینڈ نہیں آیا تھا, اس سال فرسٹ ٹائم آیا ہے. یہ انڈیکیشن ہے کہ ہماری بنیادیں کتنی مضبوط ہیں, معیشت کی انتہا درجے کی کھوکھلی ہے. اور ہم اورنج ٹرین کے ذریعے اور اس طرح کے منصوبوں کے ذریعے تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان شاید ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو گیا ہے. یہ انفن فی الماء و استن فی السماء, یہ عربی کا محاورہ ہے, اس کی کیفیت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. بہرحال یہ ہماری فریب کاری بھی ہے اور خود فریبی بھی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. ایک آخری بات جو جس کا حوالہ دینا چاہوں گا, اور وہ عالم اسلام کے حوالے سے پریشانی والی بات ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو حج تنازع ہے وہ اس میں شدت آ گئی ہے. سعودی عرب نے ایرانیوں کے لیے خصوصی انتظامات کرنے سے انکار کر دیا. ایرانی حکومت کا مطالبہ تھا کہ ہمارے حاجیوں کے خصوصی انتظامات کیے جائیں اس خاص تناظر میں جو ہو رہا ہے. بہرحال سعودی عرب نے اس کا انکار کر دیا, اور جواباً ایران نے اس سال حاجی بھیجنے سے انکار کر دیا. لیکن دنیا کے سامنے کیا پیش کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان آپس میں کس طریقے سے باہم دست و گریبان ہیں. اور افتراق اور انتشار کا شکار ہیں. مسلمانوں کے خلاف ساری کفر کی قوتیں آج ملت واحدہ بنی ہوئی ہیں، اور ہماری کیفیت اندر کی صفوں کا یہ حال ہے. اللہ تعالی ہمارے رہنماؤں کو امت کی مصلحت میں فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، خاص طور پر اس ملک میں بھی. دعا یہی ہے کہ نظام مصطفیٰ کا یہاں پر قیام ہو، اور صحیح معنی میں اسلام کی اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت جو ہے وہ اس ملک پر نافذ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.